بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث شریف پڑھ کر فرماتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے، یعنی ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں ایک ضروری مضمون ہے جو اس وقت کی ضرورت اور مصلحت کے مناسب ہے. اور فرمایا کہ یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک تم میں سے با اختیار ہے، ہر ایک تم میں سے با اختیار ہے، اور ہر کسی چیز کا، اور ہر شخص یعنی کسی چیز کا نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے پوچھا جاوے گا کہ تمہارے سپرد جو چیزیں تھیں ان میں تم نے کیا کیا. یہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث شریف میں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے. ایک جز اس تفصیل کا یہ ہے کہ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہم. متفق علیہ. یہ جز جو ہے حدیث شریف کا متفق علیہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے متعلق شوہر کا گھر ہوتا ہے اور اس کے بال بچے، ان میں اس کو اختیار دیا گیا ہے، یعنی عورت کو، اور ان کے متعلق عورت سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے شوہر کے گھر اور اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. اب کئی ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، لکھتے بھی ہیں خط، ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عالل اعلان بھی کہتا رہتا ہوں، ذاتی طور سے بھی اپنے دوستوں کو، خود اپنے آپ کو بھی یہی نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا. اتنا اہم مضمون ہے کہ گھر والوں کی دلجوئی وغیرہ کرو، ان کو خوش رکھو. لیکن سوال یہ ہے کہ عورتوں کے ذمے بھی تو کچھ ہے، تو اور مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے ذمے کیا ہے، اس سے زیادہ ان سے طلب بھی نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس میں ایمان والوں کو صاف حکم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. قرآن میں جن لفظوں سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اس میں مردوں کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا میں عورتیں بھی شامل ہیں. تو یہ حکم عورتوں کو بھی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں. تو یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے، عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے بھی ذمے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ضروری ہوئی کہ وہ یعنی عورتیں اپنے خاوند اور اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور ان کے خلاف شرع امور سے روکنے کی کوشش کریں. تو قرآن اور حدیث دونوں بتلا رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے متعلق کچھ حقوق ہیں جن کے متعلق ان سے بات پرس ہوگی. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی حالت میں غور کریں کہ ہم لوگ ان احکام کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں، آیا ان کا امتثال کرتے ہیں یا نہیں، یعنی ان کو مانتے ہیں یا نہیں. اب دیکھیے حکیم الامت رحمۃ اللہ یہ اس زمانے میں ہے جس زمانے میں تو اسلام بہت بہتر حالت میں عملاً تھا، اب تو بھول جائیے. فرماتے ہیں کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو مرد ان حقوق کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمے ہیں اور نہ عورتیں، اور اسی وجہ سے میں نے اس مضمون کو اختیار کیا ہے تاکہ عورتیں بالخصوص اور مرد بھی متنبہ ہوں کہ ان کے ذمے کیا کیا حقوق ہیں. اب سمجھیے کہ وہ حقوق کیا ہیں، کیونکہ اپنی کوتاہی کا علم بھی اسی سے ہوگا، اور اب تک کوتاہی کا علم نہ ہونا بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم ان حقوق سے واقف نہیں. مردوں نے تو اپنے ذمے عورتوں کے یہ حقوق سمجھ رکھے ہیں کہ کھانے کو دے دیا، کپڑا دے دیا، زیور دے دیا، گھر دے دیا، اور کبھی بیمار ہوئی تو علاج کر دیا، کبھی کوئی فرمائش کی تو اس کو پورا کر دیا. خیر یہ بھی ماشاءاللہ آواز کرتی ہے ان کا ہے. بعض تو ماشاءاللہ دین کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب زیور حرام حرام, زیور پہننا ہی حرام ہو گیا. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک جگہ گئے, وہ شاید بمبئی گئے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ, سنا کہ تھیٹر لگا ہوا ہے, اب اس زمانے میں تھیٹر ہوا کرتا تھا, اس میں اسٹیج بنتا تھا, اسٹیج کے اوپر تماشے ہوتے تھے تو لوگ آ کے دیکھتے تھے, پیسے لگتے. وہاں بھی کوئی شخص تھا, اس نے کہا کوئی آدمی زیادہ معمولی سا آدمی تھا, زیادہ اس کی آمدنی بھی نہیں تھی, اس کو حکیم الامت اس نے کہا کہ بھائی, انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اپنا میں بھی تھیٹر دیکھتا ہوں. تو حکیم الامت نے کہا میاں تم سمجھدار ہو آدمی ہو کر کیوں اپنے پیسے پر بات کرتے ہو؟ کہنے کہ آپ نے پوری بات نہیں سنی, آپ نے میرا تھیٹر پوچھا, آپ کو پتا نہیں میرا تھیٹر ہے کیا. کہنے اچھا کیا ہے بتاؤ. کہنے کہ دیکھیے میری تنخواہ تو اتنی دراز کی ہے, اس میں سے اتنے پیسے میں بچا لیتا ہوں, اس زمانے کے حساب سے بہت سے ذرا سے پیسے بچا اور یہ جمع کرتا رہتا ہوں, جب یہ اتنی رقم ہو جاتی ہے کہ اس سے کوئی چھوٹا موٹا زیور آ جاتا ہے تو میں جا کے خرید لاتا ہوں, پھر بیوی کو پہناتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں, یہی میرا تھیٹر. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا, اس کی تعریف فرمائی اور کہا کہ ہم کتنا اچھا ذوق ہے. تو ہم جو ہیں دین پہ عمل کرنے والے, بس کبھی کبھی زیور حرام ہو گیا. تو مرد بس یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کو دے دیا, کپڑا دے دیا, زیور دے دیا, گھر دے دیا, اور کبھی بیمار ہوئے تو علاج کر دیا. جہاں دیندار ہوئے سب سے پہلے ضرب زیور اتارا. اب کسی کی سن لی اہل حال کی مثال, غالباً مولانا قاسمی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو بیوی سے جب ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ بھائی کیا ارادہ ہے, تم اپنی مجھے اپنی چلاؤ گی یا میری سنو گی؟ سب سے پہلے یہی سوال کیا, میری سنو گی یا اب زندگی تم نے شروع کی گزارنی تو میری سنا کرو گی یا اپنی چلاؤ گی؟ خیر وہ بہت بات اب گرانے کی, تمہیں جی نہیں مجھے تو آپ ہی سنو گی. کہنے بھی اچھا, ان کے جو لڑکی تھے ان کے باپ بہت دولت مند آدمی تھے, تو پورا زیور سے بھر کے بھیجا تھا. کہنے کہ بس, اب وہ دیوبند تھا اس زمانے میں, شروع مدرسہ ہوا تھا. کہنے کہ بھائی میرا ذوق تو یہ کہ جو سارا زیور تم نے پہنا ہوا یہ اتارو اور یہ مسجد میں چندہ دے دو, دیوبند مدرسے کو دے دو. انہوں نے اسی وقت سارا اسی وقت دے دیا نئی شادی شدہ دلہن نے. ان کے بعد ان کے والد صاحب کو پتا لگا ایسا ہوا, کہ اچھا کوئی بات نہیں, وہ مدرسے کو ضرورت ہوگی, پھر بھجوا دیتے, پھر سارا زیور بھجوا دیا, پھر زیور آیا وہ پھر پہن کے آئیں. کہنے بھائی یہ سارا اتار کے پھر دے دو, پھر دے دیا, پھر ان کے باپ نے نہیں بھجوایا دوبارہ. یہ تو ایسا بھی ہے. اب یہ اہل حال ہے, یہ اہل حال کا قصہ, ان کو ہم شریعت نہیں بنا سکتے, نہ ان کو سنت بنا سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے زیوروں کو منع نہیں کرتے تھے. تو یہ مردوں کے حقوق ہوں گے جو وہ پورا کرتے ہیں, اور عورتیں اپنے ذمے مردوں کے حقوق سمجھتی ہیں کہ کھانا پکا کے دے دیا, رات کو بستر کر دیا, اور دھوبن کو مردوں کے کپڑے شمار کر کے دے دیے, اور جب لائی تو شمار کر کے لے لیے اور حفاظت سے بکس میں بند کر کے رکھ دیا. بس وہ اپنے ذمے صرف اتنا سمجھتی ہیں کہ مردوں کو کھلا دیا پلا دیا, اگر کوئی بچہ ہوا اس کو ہگام اٹھا دیا, اور یہ بھی اس وقت کے گھر میں بچے کے لینے کو کوئی آدمی نوکر نہ ہو اور یہ کام انہیں خود کرنا پڑے, ورنہ ان کو اس کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ بچے کہاں ہیں اور کس طرح ہیں. اگر گھر میں کھانے پکانے والی نوکر ہوئی تو ان کو چولہے کی بھی خبر نہیں ہوتی, اب نوکرانی سیاہ و سفید جو چاہے کرے, مگر شوہر کے مال کی حفاظت کا عورتوں کو مطلق خیال نہیں ہوتا. یہ بتا رہا یہ ہے. حالانکہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ تم سب نگہبان ہو تو عورت شوہر کے مال کی نگہبان ہوئی, یہ فرمانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح مردوں کو عورتوں کے حقوق میں سے صرف بعض دنیاوی امور کا اہتمام ہے, یعنی زیور کپڑے کا یا کھانے پینے کا, باقی ان کے دین کی اصلاح کا کچھ بھی اہتمام نہیں مردوں کو. تو دونوں نے دو دو قسم کی کوتاہیاں کر رکھی ہیں, دو قسم کی مردوں نے اور دو قسم کی عورتوں نے. یعنی ہماری کوتاہی تو آج معلوم ہو جائے گی. ایک مراقبہ ہے اپنے عیبوں کو سوچنے کا, جب اس میں کمی ہوگی دین سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے. اپنے عیبوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا خرابی ہے, اس سے عجب سے بھی حفاظت ہو جائے گی. صبح سے شام تک کے اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں گے تو 20 عیب سامنے آ جائیں گے. تو ہو یہ غلطی ہوئی, نماز ایسی تھی, بولنا ایسا تھا, فلاں جگہ غلط بولے, فلاں جگہ وجب کر دیا, فلاں جگہ نیت خراب, سب سامنے آئے گا. اگر مشق ہوگی روزانہ 24 کا اپنے سوچ کا اور اعمال کا جائے گا, سب سامنے آ جائے گا. پھر پتہ چلے گا اوہو کیسا گندا آدمی میں ہوں. خود اپنے آپ کو جب قابل نفرت محسوس کرنے لگیں گے تب تو وہ ابتدا ہے. تصور جسے کہتے ہیں ابتدا وہاں ہے, وہاں تک تو پہنچے.
خیر یہاں پہ تو حضرت صرف دو کوتاہیاں بتا رہے ہیں. مردوں سے ایک کوتاہی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذمے صرف دنیاوی حقوق سمجھتے ہیں اور دینی حقوق اپنے ذمے سمجھتے ہیں. مثلا گھر میں آ کر یہ تو پوچھتے ہیں کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں, مگر یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ تم نے نماز بھی پڑھی یا نہیں. اگر کھانا کھانے گھر میں آئے اور معلوم ہوا کہ ابھی تیار نہیں ہے تو خفا ہوتے ہیں, یا تیار تو ہو گیا مگر مرضی کے موافق تیار نہیں ہوا تب بھی خفا ہوتے ہیں. لیکن اگر کبھی یہ معلوم ہوا کہ بیوی نے اس وقت کی نماز اب تک نہیں پڑھی تو ان کو ذرا بھی ناگواری نہیں ہوتی, صاحب یہ تو نماز کا بتایا. یہ بات تو مثالاً کہہ دی نماز کی. جتنے گناہ ہیں, بیوی آپ کی کوئی گناہ کرتی ہے, غیبت کرتی ہے تو آپ کو کبھی ہوا ویسا ہی ایسا جیسا کھانا پکانے تو ہوتا, یا عجب کرتی ہیں یا کبر کرتی ہیں یا نمائش کرتی ہیں یا اتراتی ہیں کپڑے, تچیوں گناہ ہیں. سب گناہ بھی تو ویسے ہیں, جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز نہ پڑھنا حرام ہے, ویسے کبر اور غیبت بھی تو حرام ہے. کیا بیوی کے دین کی بھی فکر ہے؟ نہیں ہے تو حق نہیں ادا ہوتا, یہ فرمان ہے. اور جو دیندار کہلاتے ہیں وہ بھی یوں چلتی سی بات کہہ دیتے ہیں کہ بی نماز پڑھا کرو, نماز کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے, بس اتنا کہہ کر یہ اپنے نزدیک سب کا دوش ہو گیا. صاحب و نماز کے لیے آپ نے اس طرح کبھی نہیں کہا جس سے بیوی سمجھ جائے کہ میاں بہت ناراض ہو گئے. اگر آپ بیوی کو نمازی بنانا چاہیں تو کچھ دشوار بات نہیں, کیونکہ عورت حاکم نہیں بلکہ محکوم ہے, چنانچہ اپنی اغراض کے لیے ان پر حکومت بھی کی جاتی ہے, مگر دین کے لیے اس حکومت سے ذرا کام نہیں لیا جاتا. تو ایک کوتاہی تو یہ ہے. دوسری کوتاہی یہ ہے کہ ان کے حقوق دنیاویہ کو, یعنی دنیاوی حقوق کو بھی پوری طرح اپنے ذمے نہیں سمجھتے, بس دنیاوی حقوق میں انہی باتوں کو اپنے ذمے سمجھتے ہیں جو عرفاً مردوں کے ذمے سمجھی جاتی ہے. مثلا بعض گھروں میں دیکھا ہے, دیکھیے یعنی یہ فرمان ہے کہ یہ تو آپ کھانا کپڑا دے دیا آپ نے, اب بس سمجھا کہ بس یہ دنیاوی حقوق میں ہی بس سمجھے کہ بات ختم ہو گئی, حالانکہ بیوی کا بہت زیادہ اس کے علاوہ بھی حق ہے, ان حقوق کو کہاں بھول جاتے ہیں. فرماتے ہیں, اب مثال دے رہے ہیں لیکن بات وہی ہے جو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں جس میں ہم سب کی کوتاہی ہے. لکھا ہے کہ بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ بالکل لاپرواہ رہتا ہے شوہر, سال بھر باہر بیٹھک میں سوتے ہیں گھر میں نہیں سوتے. بعض جگہوں پہ تو سلوک کے نام پر, سلوک کے نام پر اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں. ایک جگہ گیا تھا میں, بہت عرصے کی بات ہے, وہاں پہ ایک شیخ تھے جن صاحب کے ساتھ گیا تھا, انہوں نے ریلوے ٹرین کے سفر میں مجھ سے بات ہوئی واپسی میں, پتا چلا کہ یہ تو الگ سوتے ہیں, ان کی بیوی الگ سوتی ہیں, بیوی کے اپنے اس میں ایک کمرہ بنایا ہوا ہے اس میں کچھ ان کے. میں نے کہا حضرت یہ تو سننے کے خلاف ہے. بعض جگہ دیکھا ہے کہ مرد عورتوں سے بولتے بھی نہیں, ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مرید ہیں, نماز روزہ اور ذکر و شغل کے پابند ہیں اور اپنے نزدیک جنت خرید رہے ہیں, مگر بیوی کے حقوق سے غفلت ہے. یاد رکھو بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سنی جائیں اور دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے. دیکھیے دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے. ہم آپ کی عادت یہ ہے, میں اپنی کہتا ہوں بالخصوص, آپ کو کیوں لپیٹوں, کہ وہی باتیں کرتا ہوں جو کہ میری دلچسپی, اس سے بیوی اور کہتے خوش ہوگا تو اس کی دلچسپی کی تو بات کرو, اس کی دلچسپی کی کتنی بات کرتے ہیں. دل جوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے, یہ اس کا حق ہے. یہ دنیاوی حقوق میں سے ہے, مگر اس حق سے دنیا دار اور دیندار سبھی غافل ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے ذمے سمجھتے ہی نہیں. اور بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات بات میں عورتوں کی خطائیں نکالی جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے بات چیت ترک کی جاتی ہے یا گھر میں سونا چھوڑ دیا جاتا ہے. اور وہ دو قسم کی خطائیں, بعض تو اختیاری ہیں جن میں عورتوں کے اختیار کو دخل ہے, مگر وہ اس درجے کی نہیں ہوتی وہ خطا کہ ان پر اتنی بڑی سزا دی جائے. چنانچہ عورتوں کی ایک خطا بیان کی جاتی ہے کہ وہ گفتگو میں مردوں کے آگے رکتی نہیں اور برابر جواب دیے چلی جاتی ہیں, بہت عام ہے, حالانکہ وہ محکوم ہے, ان کو محکوم بن کر رہنا چاہیے, اب فرعون وقت ہم بنے ہوئے ہیں. یہ صاحب دیکھیں بات ماننی پڑے گی, چاہے آپ بڑے دیندار ہوں, بڑے تصویر خواہ ہوں, بڑے صوفی ہوں, بڑے شیخ ہوں, بڑے خلیفہ ہوں, سب کچھ, لیکن دماغ کے خانے میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم حاکم, بس یہی غلط ہے. یہ کہ عورت محکوم ہے یہ عورت کے سمجھنے کی چیز ہے, اگر مرد کے دماغ میں آ گیا تو مرد متکبر ہو گیا, وہ تو جہنم کو اپنے آپ کو خرید رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ لیکن یہ اس سے تو شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ مرد کا یہ سمجھنا کہ میں حاکم ہوں بہت غلط ہے, یہ آپ کو سمجھ میں شاید نہ آئے آسانی سے. لیکن میں ایک دوسری مثال سے عرض کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے, ہے کہ نہیں یہ حدیث شریف؟ لیکن اگر مرد یہ سوچے کہ عورت مجھے سجدہ کرے تو کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. یہ خناس, یہ تو عورتوں کے سوچنے کے لیے ہے, نہ کہ مرد کے سوچنے کے لیے. تو عورتوں کے سوچنے کے لیے مردوں کا یہ خناس دماغ میں گھس گیا ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ ہندوانہ معاشرے کے پروردہ ہیں, ہندوانہ معاشرے میں ہم نے آنکھیں کھولی, وہی ہم نے سیکھا, وہی سب کچھ کیا, اسے دماغ سے یہ خناس ہمارے نکلتا نہیں. کہاں سے حقوق ادا ہوں؟ سو میں کہتا ہوں, اب حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, سو میں کہتا ہوں کہ عورت بے شک محکوم ہے, لیکن وہ ایسی محکوم نہیں جیسے ماما یا لانڈی محکوم ہوتی ہے, بلکہ اس کو مرد کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہے, اور اس تعلق کا خاصہ ہے کہ اس میں ایک قسم کا ناز بھی ہوتا ہے. اس تعلق کے ساتھ مرد کا عورت پر وہ روب نہیں ہو سکتا جو نوکروں پر ہوا کرتا ہے. مرد یہ چاہتے ہیں کہ بیوی پر بھی اسی طرح روب جمائے. بھائی دیکھیں, میں صرف پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ یہ نہ کہیے گا میں اپنی سنا رہا ہوں, اپنی نہیں سنا رہا ہوں. حاکم الامت رحمۃ اللہ نے عورتوں کے مجمع میں یہ مضمون سنایا, عورتوں ہی کا مجمع تھا. آپ نے تو عورتوں کو باغی کر دیا. حاکم الامت رحمۃ اللہ حاکم الامت ہے, وہ عورتوں کے مجمع میں فرما رہے ہیں. مرد یہ چاہتے ہیں کہ بیوی پر اس طرح روب جمائے جس طرح نوکر پر جمایا کرتے ہیں. یہ نہایت سنگ دلی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس تعلق کی حقیقت کو سمجھا نہیں. بھلا غور تو کیجئے, کیا آپ اپنے دوستوں پر ویسا روب جما سکتے ہیں جیسا نوکروں پر جمایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر آپ ایسا کرنے لگے تو سارے احباب آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے. دوستوں کے ساتھ نوکروں کا سب برتاؤ کوئی عاقل نہیں کر سکتا. پھر حیرت ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا. مجھے حضرت ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے, اب یہ بات دیکھو کہ ملومت حضرت ہے, لیکن مجھے حضرت نے دو مرتبہ خط میں یہ بات لکھی میرے ایک دو سوال کے اوپر کہ بیوی کا شرعی مقام بہترین دوست ہے. شریعت یہ مقام مقرر کرتی ہے, تم اس کو باندی کا غلام باندی کرنے کا مقام مقرر کرتے ہو اپنے دماغ میں. تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس اور مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں, مگر بیوی ہر حالت میں مرد کا ساتھ دیتی ہے. اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے, کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی. اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں. پھر کیا یہ ستم نہیں کہ مرد ان کو نوکروں کے برابر کرنا چاہے؟ ان کے الفاظ عرض کر رہا ہوں, یہ ملخص بھی نہیں ہے, خلاصہ نہیں ہے, یہ اصلی آواز ہے, ان کے ہی الفاظ. اور اگر وہ کسی وقت گفتگو میں اپنے اس تعلق کی بنا پر بطور ناز کے برابری کرنے لگیں تو اس پر یہ سزا دی جاتی ہے کہ بولنا چالنا پاس بیٹھنا اٹھنا یہ ایک لقب بند کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے, ہر چیز کی حدود ہے. جہاں مردوں کو تو یہ کہنا سمجھنا چاہیے کہ عورتیں ہماری دوست ہیں, اور ان کی بے تکلفی کی باتیں ناز کی باتوں کے اوپر غصہ کرنے کا کوئی حق نہیں, دوست کی باتوں کو غصہ کرتا ہے. لیکن بیویوں کو تو یہی سمجھنا چاہیے عورتوں کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دلوں میں جیسی عظمت ہونی چاہیے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا. اسی لیے شوہر کا جیسے نام لینے کا ایک فیشن ہو گیا ہے, یہ غلط ہے. عورتوں کو لینا نہیں, عورتوں کے لیے مناسب. جب سجدے کا حکم ہوتا تو شوہر کو ہوتا, تو ان کو نام لینے کا کیا, نام لینا تو بے ادبی ہے. کیا وہ فیشن ہے نیا نکلا ہے؟ اس کا مدار عرف کے اوپر ہے. ہر ملک کا ہر جگہ کا ایک ادب الگ ہوتا ہے. ادب کا معیار عرف ہے. ادب کا معیار عرب نہیں ہے, سمجھ لیجیے. عربوں میں ایسا ہوتا ہے, وہ ادب کا معیار. پاکستان میں اگر کلام پاک رکھا اسے رپیٹ کریں گے بے ادبی کہی جائے گی. ہر مفتی نہیں کہے گا بے ادبی, یہاں نہیں ہے. یہاں کا عرف الگ ہے. ہمارے ہم جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں اس کا عرف دیکھنا پڑے گا. صاحبوں, یہ وہ تعلق ہے یعنی میاں بیوی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بعض دفعہ ازواج متحرات ناز میں آ کر برابر کے دوستوں کا سب برتاؤ کرتی تھیں, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کمال میں بے نظیر تھے, کوئی آپ کے برابر نہ تھا. نیز اس کے ساتھ آپ صاحب سلطنت تھے اور روب سلطنت بھی آپ میں بہت زیادہ تھا. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ مہینے بھر کی مسافت تک, یعنی جتنا مہینے بھر میں چل کے جاتے تھے, آپ کے روب کا اثر پہنچتا تھا کہ سلاطین آپ کا نام سن کر کانپتے تھے. اتنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا سلاطین کے اوپر. سلاطین تو خود ہی باروب ہوتے. سلاطین کے اوپر ایک مہینے کی مسافت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کے کانپ جاتے تھے, ایسا روب. اور ازواج متحرات بے تکلفی. یہ فرماتے ہیں حکیم الامت بئی ہما, یعنی ان سب کے باوجود آپ نے کبھی روب سے بیویوں پہ اثر نہیں ڈالا, بلکہ ان کے ساتھ آپ کا ایسا برتاؤ تھا جس میں حکومت اور دوستی کے دونوں پہلو ملحوظ رہتے تھے. تعلق حکومت کا تو یہ اثر تھا کہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی مخالفت کبھی نہ کرتی, آپ کی تعظیم اور ادب اس درجہ کرتی تھیں کہ دنیا میں کسی کی عظمت بھی ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہ تھی. اور تعلق دوستی کا یہ اثر تھا کہ بعض دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر ناز کرتی مگر آپ کو ناگوار نہ ہوتا, ناگوار نہ ہوتا تھا. اب کیسے تم ناگوار؟ اچھا اول یہ کہ ہمارے مرد ماشاء اللہ, ابھی مرد صاحب جو ہے ناز کو سمجھتے ہی, انہوں نے ناز کیا یہ سمجھے کہ میری انسلٹ کر دی, تم نے یہ سمجھا کہ انسلٹ کر دی تمہاری, تمہارے دماغ میں تکبر بھرا, تم اپنا علاج کر. فرمایا کہ عورتوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی بے تمیزیوں کو گوارا کیا جائے. تم کہتے ہو بدتمیزی کیوں کی؟ ارے بھائی حق ہے ان کا کہ ان کی بدتمیزی کو گوارا کیوں. چنانچہ حدیث شریف میں, اب دیکھیں دلیل کہاں سے لائے, میں نے بھی کئی مرتبہ عرض کیا, وہ صاحب کو کہنے لگے عالم صاحب کو دیکھیے بیوی کی سلامت کیجیے گا, ہیں بیوی کی خوشی ضروری ہے نہیں, میں نے کہا حدیث شریف میں آئے اسلامی کرنی چاہیے کہاں, دیکھیے وہی حدیث شریف آپ پڑھ رہے ہیں, حدیث شریف میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اس لیے اس کے اخلاق میں کجی ہے, اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی. اصلاح اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ تم بیوی کی اصلاح کرو گے بھگتو گے, کبھی نہ کرنا, بیوی کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. بس اب دیکھیے حکیم الامت کے الفاظ اس حدیث شریف کی بنا پہ, بس اس سے نفع اٹھانا ہے تو کجی کے ساتھ نفع اٹھاتے رہو, جو بھی ہے اس کی بدتمیزی ہے. کچھ عورتوں کے زیادہ مناسب حال یہی ہے کہ وہ تھوڑی سی بے تمیز بھی, تو ان کے مناسب حال ہے یہ. اگر بہت تمیزدار عورت ہو سمجھے کچھ گڑبڑ ہو گئی, مرد بن گئی, اتنی تمیزدار ہو گئی کہ مرد ہی بن گئی, کیونکہ اکثر بے تمیز وہی ہوتی ہیں جو سیدھی سادھی ہوتی ہیں, اور ایسی عورتیں نہایت عفیف عفت والی اور تابے دار ہوتی ہیں. دیکھیے تابے داری کے اوپر ایک مشہور ہے, اب اس میں اس کو پچھلے ہفتے وہ تربیت سالک پڑھتا ہوں صبح صبح, میں تو آج بیان لمبا ہی ہو جائے گا تو بات جو ہے نا پوری کر دی جائے, وہ آدھی بات کرنے سے وہ عورتیں کچھ سمجھ جائیں گی مرد کچھ سمجھ جائیں گی. ایک صاحب نے لکھا تھا کہ حضرت ہماری بیوی جو ہے بہت نیک ہے لیکن میری تابے داری نہیں کرتی, اس وجہ سے وہ لکھا تھا میں چاہتا ہوں کہ اب الگ کر دوں. ختم حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ان کو یہ نہیں لکھا کہ نہ کرو ایسا, لکھا کہ تم ان سے تو پوچھو وہ کیا کرنا ہے, تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے. دیکھیے تابے داری عورتوں کے اندر تابے داری ہوئی تو مطلوب ہے تابے داری, باقی بدتمیزیاں وغیرہ سب ٹھیک ہے, تابے داری میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ دیکھ سما رہے ہیں یہاں پہ ملوم اکثر بے تمیز ہوتی ہیں مگر وہی سیدھی سادی ہوتی ہیں, اور ایسی عورتیں نہایت عفیف اور تابے دار ہوتی ہیں, اور جو بہت سلیقے دار ہیں وہ اکثر نہایت چالاک ہوتی ہیں. اگرچہ بعض ایسی بھی ہیں کہ سلیقے دار ہونے کے ساتھ خاوند کی متی اور تابے دار بھی ہیں, مگر ایسی بہت کم ہیں. زیادہ تو یہی دیکھا گیا ہے کہ سلیقہ دار عورتیں تابے دار نہیں ہوتی, نیز ان میں عفت و حیا بھی کم ہوتی ہے, اور جو سیدھی سادی ہیں وہ خاوند کی بہت تابے دار اور جان نثار ہوتی ہیں. بعض عورتوں کو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ خود بیمار ہیں, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں, مگر اسی حالت میں اگر کہیں خاوند بیمار ہو گیا تو وہ اپنی بیماری کو بھول جاتی ہیں, اب ان کو کسی پہلو قرار نہیں آتا, نہ آرام ہے نہ چین, ہر وقت خاوند کی تیمارداری میں مشغول رہتی ہیں. اور یہ تو روزمرہ کی بات ہے کہ عورتیں خود کھانا آخر میں کھاتی ہیں اور سب سے پہلے مردوں کو کھلاتی ہیں, کیا کم یہ اثر ہے؟ اور بعض دفعہ آخر میں کوئی مہمان آیا تو خود بھوکی رہیں گی اور مہمان کے سامنے اپنے کھانے سے پہلے کھانا بھیج دیں گی, اگر اس کے کھانے کے بعد کچھ بچ گیا تو خود بھی کھا لیا و نفاقہ کر لیا, اور اگر کبھی خاوند آدھی رات کو سفر سے آ گیا تو اسی وقت اپنا چین و آرام چھوڑ کر اس کے لیے کھانا پکاویں گی اور اس کی خدمت میں لگ جاویں گی. تو اس قسم کی عورتیں جو خاوند پر مر مٹیں اکثر وہی ہیں جو تھوڑی سی بے تمیز بھی ہوتی ہیں, سلیقہ داروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. الا ماشاء اللہ تو کہہ دیا انہوں نے کہ ویسی بھی بات سلیقہ دار ہوتے ہیں نادر. تو یہ یعنی عورتوں کی بے تمیزی اور زبانداری کی زبان درازی کی وجہ سے جو نفرت ہوتی ہے, تو اس میں یہ مصلحت ہے مرد کے لیے کہ ایک تو اس کی ایزاؤں پر صبر کرنے سے مرد کے درجے بلند ہوتے ہیں, دوسرے مرد کے مزاج میں تحمل پیدا ہوتا ہے. اب آپ آئیں اصلاح کے لیے, اصلاح تو گھر میں ہو رہی ہے, اگر بیوی آپ کو کھلا دیتی ہے سر سے پیر تک تو آپ کے مزاج میں تحمل پیدا ہوگا, تو آپ کا طریق طے ہوگا, سلوک میں آپ آگے بڑھیں گے, مزاج میں تحمل پیدا ہو جاتا ہے, اور بردباری اخلاق حمیدہ میں سے ایک اعلیٰ خلق ہے, حاصل کرنا ضروری ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی بیوی بڑی مزاج تھی, اور آپ ایسے نازک مزاج تھے کہ ایک دفعہ حضرت کی ایک مریدنی جو بڑھیا تھی ایک رضائی آپ کے لیے سی کر لائی. اس وقت آپ لیٹ رہے تھے, فرمایا کہ میرے اوپر ڈال کر چلی جا. چنانچہ اس نے آپ کے اوپر ڈال دی. صبح کو جو اٹھے تو آنکھیں سرخ, خدام نے پوچھا وجہ تو فرمایا کہ رات نیند نہیں آئی. خدام نے کہا کیا سردی معلوم ہوئی تھی؟ فرمایا نہیں, سردی تو رضائی سے چلی گئی مگر رضائی میں نگن دے تیرے پڑے گئے, جسے سلائی ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے طبیعت کو الجھن رہی اور نیند نہ آئی. خیال کیجئے رات کو اندھیرے میں منہ لپیٹے ہوئے نگندے کوئی نظر آتے تھے لیکن پھر بھی نگندے ٹیڑھے تھے, اس لیے سر میں درد ہو گیا. تو اس قدر لطافت سے مزاج تھی مگر کہ محض کپڑے کے بدن پر پڑنے سے بدون دیکھے نگندوں کا ٹیڑھا ہونا معلوم ہو گیا, تو پھر اس سے اتنی الجھن ہوئی کہ رات بھر نیند نہیں آئی. اور ایسے تو نازک مزاج مگر صبور ایسے کہ بیوی نہایت بد مزاج ملی تھی جو آپ کو نہایت کوری کوری سناتی تھی اور آپ اس کی سب باتیں سہتے تھے, کبھی طلاق کا سوچا بھی نہیں اور نہ اپنی طرف سے کچھ ایزا دی, بلکہ اس قدر خاطرداری کرتے تھے کہ صبح کو روزانہ خادم کو بھیجا کرتے کہ بیگم صاحبہ کا مزاج پوچھ کر آئے. اہل اللہ نے تو دشمنوں کا دل بھی تنگ نہیں کیا, افسوس ہم سے دوستوں کی ایزا بھی برداشت نہیں کی جاتی. بیوی تو دوست ہے, جن میں بیوی سب سے زیادہ دوست ہے, اس کی ایزا کا بھی ہم سے تحمل نہیں ہوتا. اگر ثواب حاصل کرنے کو تحمل نہیں کرتے, یہی سمجھ کر تحمل کر لو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہوگا, اسی کا کفارہ ہو رہا ہے. جیسا لکھنؤ میں ایک مرد و عورت کی میں نے حکایت سنی کہ مرد تو بہت ہی بزرگ تھے اور بیوی بہت ہی بدمزاج. ایک دن انہوں نے بیوی سے کہا, تو بڑی کم وقت ہے کہ تجھے میرے پاس رہتے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا. صوفی صاحب سنیے, کہ تجھے میرے پاس رہتے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا اور اب تک تیری اصلاح نہیں ہوئی. یعنی میں تو اتنا بڑا شیخ خلیفہ وغیرہ اور تو میرے ساتھ رہی اور تیری اصلاح نہیں ہوئی, یہ کہا. تو بیوی نے کہا, ارے میں کم بخت کیوں ہوتی, مجھ سے زیادہ تو کوئی بھی سعادت مند نہ ہوگی کہ مجھے تیرے جیسا مرد مل گیا. کم بخت تو تم ہو کہ تم کو ایسی عورت ملی. قسمت تو تمہاری خراب ہے, میری کہاں خراب ہے. اسی طرح کتابوں میں ایک مرد و عورت کی حکایت لکھی ہے کہ مرد تو نہایت حسین تھا اور عورت نہایت بدصورت, اور اس کے ساتھ وہ بد مزاج بھی تھی. کریلے پہ نیم چڑھا, ایک تو بدصورت پھر بد مزاج. آج کل ایسا ہو تو مرد ایک ہی دن میں طلاق دے دے, مگر وہ اللہ کا بندہ اس کی سب باتوں پر صبر کرتا تھا. کسی نے اس سے کہا کہ تم اس بیوی کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ کہا نہیں, میں طلاق کیوں کر دے دوں, بات یہ ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تھا, خدا نے اس کی سزا میں مجھے ایسی بیوی دے دی, اور اس سے کوئی نیک کام ہو گیا ہوگا اس کے سلا میں خدا نے اس کو مجھ جیسا حسین مرد دے دیا, تو میں اس کا ثواب ہوں اور میرا عذاب ہے. پھر طلاق کی کیا وجہ. تو بزرگوں نے اپنے دلوں کو یوں سمجھا لیا ہے, اور کبھی عورتوں کی بے عنوانیوں سے ان کو اپنے سے الگ نہیں کیا اور ہمیشہ تحمل فرماتے رہے. تو اگر بیوی کی واقعی خطا بھی ہو, جب بھی اس سے درگزر کرنا چاہیے. اس تحمل سے دین کا بڑا بھاری نفع ہوتا ہے. بعض مرد اس طرح عورتوں کا حق ضائع کرتے ہیں, بے حمیت بن کر اپنے آپ کو راحت دیتے ہیں, عمدہ کھانا اور کپڑے پہنتے ہیں اور بیوی بچوں کو تکلیف میں رکھتے ہیں. بڑی بےغیرتی کی بات ہے. مرد تو خود بنا ٹھنا رہے اور بیوی کو بھنگنوں کی طرح رکھے کہ نہ اس کے کپڑے کا خیال ہے نہ کھانے کا, حالانکہ زینت و آرائش کی مستحق تو عورت زیادہ ہے, مردوں کو زیادہ زینت زیبا نہیں. ہندوستان کی عورتیں صابر و شاکر ہیں کہ وہ سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہیں کرتی. ہندوستان پرانا ہندوستان ہے, پاکستان بھی شامل ہے اس میں. ہندوستان کی عورتیں صابر و شاکر ہیں کہ وہ سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہیں کرتی, کسی سے اپنے مرد کا بھید نہیں کھولتی. ایک خوبی عورت کی تو ایسی ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں اپنی بیوی کے بارے میں کہ بھائی اس میں نقائص تو بہت سے ہیں, لیکن ایک جوہر ایسا ہے کہ اگر ان کو ایک کونے میں بیٹھلا کر کوئی سفر میں چلا جائے اور 20 برس کے بعد آوے تو اسی کونے میں آبرو عزت کے ساتھ بیٹھا دیکھے گا. اس خوبی کی وجہ سے میں اس کی قدر کروں. واقعی ہندوستان کی بیویاں تو اکثر ایسی ہی ہیں کہ ان کو اپنے کونے کے سوا دنیا کی کچھ خبر نہیں ہوتی, چاہے ان پر کچھ ہی گزر جائے مگر اپنے کونے سے الگ نہیں ہوتی. بس ان کی وہ شان ہے جو حق تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. والمحصنات الغافلات المؤمنات, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے تعریف فرمائی ہے عورتوں کی, یعنی پاک دامن ہیں اور بھولی ہیں اور چالاک نہیں ہیں. اس میں غافلات کا لفظ ایسا پیارا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی نقشہ کھینچ دیا. یہ صفت عورتوں کے اندر پردے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو اپنی چار دیواری کے سوا دنیا کی کچھ خبر نہیں ہوتی. جس کو آج کل کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے پردے نے مسلمانوں کو تنزل کر دیا, کیونکہ عورتوں کو قید میں رہنے کی وجہ سے دنیا کی کچھ خبر نہیں ہوتی, نہ صنعت و حرفت سیکھتی ہیں, نہ علوم و فنون سے آگاہ ہیں, بس کمانے کا سارا بوجھ مردوں پر رہتا ہے. دوسری قوموں کی عورتیں خود بھی صنعت و حرفت سے کماتی رہتی ہیں. تو صاحبو, میں کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے عورتوں کو موقع مدح میں بے خبر فرمایا ہے, تو ہزار خبرداریاں اس بے خبری پر قربان ہیں, ہزار خبرداریاں اس بے خبری پر قربان ہیں. جب حق تعالیٰ عورتوں کے بھولے پن اور بے خبری کی تعریف فرماتے ہیں تو سمجھ لو اسی میں خیر ہے, اور اس خبرداری میں خیر نہیں جس کو تم تجویز کرتے ہو. تجربہ خود بتا دے گا, اور جو قرآن کو نہ مانے گا اسے زمانہ خود بتلا دے گا. یہ صفت عورتوں میں بے نظیر ہے کہ خاوند کے کونے سے الگ ہونا ان کو گوارا نہیں ہوتا. میری ایک تائی تھی, یعنی بڑی چچی, وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, مگر ساری عمر خاوند ہی کے کونے میں گزار دی. آخر میں ان کی بہت عمر ہو گئی تھی, نگاہ بھی کم ہو گئی تھی, پاس کوئی رہنے والا بھی نہ تھا, مگر اپنے کونے سے الگ نہ ہوتی تھیں. وہ مجھے بہت چاہتی تھیں. میں نے ہر چند اصرار کیا کہ تم میرے گھر میں آ جاؤ, یہاں اکیلی پڑی ہوئی کیا لیتی ہو. تو یہ فرمایا کہ بچہ جہاں ڈولی آئی تھی وہیں سے کھٹولی نکلے گی. ان خوبیوں کا مقتضا یہ ہے کہ بیویوں پر رحم کرو اور اسے بے پرواہی اختیار نہ کرو. جس نے 100 دفعہ آرام پہنچایا ہو, اس کے ہاتھ سے 1 دفعہ تکلیف بھی پہنچ جائے, اس کو زبان پر نہ لانا چاہیے, زبان پر نہ لانا چاہیے. میں 100 دفعہ آرام, صبح سے شام تک تو بیچاری آرام پہنچاتی رہتی ہوں, کیا ایک بات تم نے اگر زیادتی کرتی تو تم چیخ پکار کرتے رہتے. ہماری پیرانی صاحبہ آخر میں بہت معذور ہو گئی تھی, تو حضرت کی ایک خادمہ گھر کے کاروبار کے لیے مکہ معظمہ پہنچی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور سارا کام اپنے ذمے لے لیا. یہ تھے شیخ و مرید. مگر وہ خادمہ بڑی تن تن مزاج تھیں, پیرانی صاحبہ سے لڑا کرتی تھی. ایک دفعہ میرے گھر میں پیرانی صاحبہ سے کہنے لگی, یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے اپنی پیرانی صاحبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیوی سے کہنے لگی کہ حضرت یہ آپ سے لڑتی ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں آپ فرماتی, نہ ان کو الگ اس کو الگ کرتی ہیں اس قدامہ کو. تو فرمایا یہ راحت بھی تو بہت دیتی ہے, اور جو شخص راحت بہت دیتا ہو اس کی بے عنوانیوں پر صبر نہ کرنا بے مروتی ہے. اس لیے جب مجھ کو ستاتی ہے تو میں اس کی راحتوں کو یاد کر کے سب معاف کر دیتی ہوں. جناب صاحبوں, جب ایک بیوی اتنی فہیم تھی تو ہم کو مرد ہو کر تو ضرور فہم سے کام لینا چاہیے, اور اپنی بیویوں کی راحت رسانی پر نظر کر کے ان کی بے تمیزیوں کا تحمل کرنا چاہیے. یہ عورتوں کے حقوق دنیاویاں ہیں, اور اس سے پہلے جو حقوق بیان ہوئے تھے وہ دینی حقوق ہیں. پھر فرماتے ہیں, افسوس ہم دینی حقوق تو کیا ادا کرتے, دنیاوی حقوق پر بھی ہم کو توجہ نہیں, چنانچہ نہ بیوی کی نماز پر توجہ, نہ روزے پر, نہ ان باتوں پر کو ان کے کانوں میں ڈالتے ہی نہیں. یاد رکھو قیامت میں تم سے اس کی بات پرس ہوگی کہ تم نے بیوی بچوں کو دیندار بنانے کی کتنی کوشش کی تھی, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کے لیے ان پر حد سے زیادہ سختی کرو, ہر وقت ہاتھ میں لٹ ہی لیے رہو, بلکہ اول نرمی سے سمجھاؤ, پھر برتاؤ میں ذرا ناراضی اور رنج ظاہر کرو, انشاءاللہ اس کا اچھا اثر ہوگا. اور ان کو اردو میں دینی رسالے پڑھاؤ لکھاؤ, اس سے ان کے اخلاق بھی درست ہو جائیں گے اور دین کا خیال خود بخود ہوگا. اور پڑھنے پر آمادہ نہ ہوں تو اس صورت کے لیے میں نے ایک جگہ بہت جگہ یہ طریقہ بتلایا ہے کہ تم ایک وقت مقرر کر کے اول سے آخر تک بہشتی زیور سارا سنا دو, اور پہلے پہل بیوی سے یہ بھی نہ کہو کہ یہاں بیٹھ کر سنتی رہے, بلکہ خود بلند آواز سے پڑھنا شروع کرو, انشاءاللہ وہ خود شوق سے آ کر سنے گی, انشاءاللہ بہت جلد اصلاح ہو جائے گی. اب تو یہ تو اس وقت ہے جب شوہر کی خود بھی اصلاح ہو چکی ہے, ہم تو خود بہشتی زیور اپنی اصلاح کے لیے پڑھتے ہیں. اب رہ گئی عورتوں کی کوتاہیاں, ان سے بھی 2 قسم کی کوتاہیاں ہوتی ہیں. ایک کوتاہی تو وہ دنیاوی حقوق میں کرتی ہیں, وہ یہ کہ بعض عورتیں خاوندوں کی اطاعت و خدمت میں کمی کرتی ہیں, بعض عورتیں مرد کی خدمت ماماؤں پر ڈال دیتی ہیں اور خود اس کے کاموں کا اہتمام. ایک عورت نے مجھے لکھا تھا, بہت کافی 1 سال زیادہ کی بات ہے, کہ میرے شوہر مجھ پہ غصہ بہت ہے. تو من جانب اللہ میرے حضرت داد حضرت نواز صاحب کی توجہ ہوگی, دل میں یہ آیا خیال کہ وہ لکھ دیا ان کو کہ ایک تو آپ یہ کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سبو ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود کا ورد رکھیں, اور شوہر کی جسمانی خدمت کریں, کبھی پیر دبا دیں, کبھی ہاتھ دبا دیں, سر میں تیل ڈال دیں, انتہائی مؤثر. چنانچہ انہوں نے, اب ان کے خاندان میں یہ تھا ہی نہیں کہ بیوی شوہر کے پیر دبائے آدمی پر, انہوں نے لکھا بھی کہ ہمارے ہاں تو یہ سب ہے ہی نہیں, شوہر کے ہم شوہر کے پیر ہاتھ دبانے, یہ تو ان کے خاندان میں لکھا. خیر انہوں نے چونکہ اب شیخ بنایا تھا, انہوں نے کہا تھا, انہوں نے خیر انہوں نے جبرن شروع کیا اور لکھتی بھی رہی کہ بڑی طبیعت کے اوپر جبر کر کے میں نے یہ کام کیا تھا طبیعت میں. ایک عرصے کے بعد لکھا تو اس کے 11 سال کے بعد کہ حضرت اب مجھے پتا چل گیا قصور میرا ہی تھا, ان کا قصور نہیں تھا, اب شوہر میرے اوپر بہت نرم ہے. میں نے حضرت کو وہ خط اس کی نقل بھیج دی, حضرت یہ ہوا یہ تھا یہ علاج ہوا اس پہ یہ. حضرت بہت خوش ہوئے, حضرت نے لکھا کہ آپ نے بالکل صحیح علاج تجویز کیا, حضرت نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے صحیح علاج تجویز کیا. تو بعض عورتیں مرد کی خدمت ماماؤں پہ ڈال دیتی, خود اس کے کاموں کا اہتمام نہیں کرتی. بعض عورتیں مردوں سے خرچ بہت مانگتی ہیں, چنانچہ ایک بیوی کہتی ہے کہ ہماری حالت تو دوزخ کی سی ہے, جیسے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہر دم حل میں مزید ہی کہتی رہتی ہے دوزخ, حل میں مزید. اسی طرح روپیے کپڑے زیور وغیرہ سے ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا. اس لیے بھی عرض کر رہے ہیں حکیم الامت اور ہم لوگوں بھی سبق چاہیے کہ اپنی بیوی کی قدر کریں, وہ ایسا اگر نہیں کرتی کیسی بھی ہوتی ہیں, اگر ہماری بیوی ایسا نہیں کرتی تو قدر کرو, شکر کرو. اسی طرح روپیے کپڑے زیور وغیرہ سے ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا, کتنا ہی دو مگر سب خرچ ہو جاتا ہے. مولوی عبد الرب صاحب وائز دہلوی کا اس وقت ہے ایک لطیفہ ہے کہ اور فرماتے ہیں کہ عورتوں کے پاس چاہے کتنے ہی کپڑے ہوں مگر جب پوچھو یہی کہیں گی کہ کیا ہیں دو چیزیں, اور جوتوں کے دو چار جوڑے دھرے ہوں گے, اب تو درجنوں ہوتے ہیں, جوتوں کے دو چار جوڑے دھرے ہوں گے جب پوچھو یہی کہیں گی کیا ہیں دو لیتڑے, تو اور کتنے ہی صندوق میں برتن بھرے ہوں گے مگر یہی کہیں گی کیا ہیں دو ٹھیکرے. انہوں نے تو کافی ابھی ملا دیا, مگر حقیقت یہی ہے کہ ان کا زیور اور کپڑے اور برتنوں سے کبھی جی بھرتا نہیں, ہمیشہ اپنی چیز کو کم ہی بتلائیں گی کہ میرے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ناشکری کا مادہ ان میں بہت ہی زیادہ ہے. حدیث شریف میں عورتوں کی اس صفت کا ذکر آیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا, تکثرن اللعن وتکفرن العشیر, تم لعنت اور پھٹکار بہت کرتی ہو اور خواب ان کی ناشکری کرتی ہو. ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم عورت کے ساتھ عمر بھر احسان اور بھلائی کرتے رہو پھر کبھی کوئی بات اس کے خلاف مزاج ہو جائے تو حدیث شریف میں ہے کہ عورت صاف یوں کہے گی, مار آئے تو من کا خیرن قط, کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں, ساری عمر کے احسان کو ایک منٹ میں بھلا دیتی. بعض عورتیں یہ کرتی ہیں کہ وہ خاوند کے گھر میں آتے ہی ماں باپ سے اس کو جدا کرنا چاہتی. کئی عورتوں کی کوتاہیاں بتا رہے ہیں. فرمایا کہ یہ ضرور ہے کہ اس زمانے میں مناسب یہی ہے کہ نکاح ہوتے ہی جوان اولاد ماں باپ سے علیحدہ علیحدہ رہیں, اسی میں جانبین کو راحت ہوتی ہے. میں نے میرٹھ میں ایک گھرانے کی حالت دیکھی کہ ان میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی. اس گھر کے ایک مرد کو مجھ سے تعلق تھا, ان کا خط میرے پاس آیا جس میں دو شکایتیں لکھی تھیں. ایک یہ کہ میں اپنے گھر کے مردوں عورتوں کو دین کی باتیں بتلاتا ہوں وہ مانتے نہیں, اور دوسری شکایت یہ لکھی تھی کہ گھر میں روزانہ لڑائی رہتی ہے. میں نے لکھا کہ آپ کی دونوں شکایتوں کا علاج اس شعر میں ہے, ایک کار خود کن کار بیگانہ مکن, در زمین دیگراں خانہ مکن. پہلے مصرے میں پہلے کا جواب ہے کہ دین کی باتیں سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے, کہ کار خود کن کار بیگانہ, اپنے کام سے کام رکھو دوسروں کی پرواہ نہ کرو. اور دوسرے میں لڑائی جھگڑے کا ہے حل کہ در زمین دیگراں خانہ مکن, دوسرے کی جگہ میں گھر نہ بناؤ, اپنا گھر الگ کرو. کیا جذباتی باتوں میں لڑ رہے ہو, ساس بہو میں جھگڑا ہو رہا ہے, الگ ہو جاؤ, کیا مشکل ہے؟ اگر ہے صلاح نہیں ہے تو بھی بیوی کا حق ہے کہ اس کو ایک ایسا الگ گھر دیا جائے جس میں وہ اس طرح سے رہ سکے کہ شوہر کے کسی بھی رشتہ دار کا کوئی دخل نہ ہو, یہ شرعی حق ہے. دیکھ لو بس زور اٹھا کر. چنانچہ انہوں نے کرائے پہ مکان لے کر رہنا شروع کر دیا. بس اسی روز سے امن و امان. ان کے والد صاحب بہت بھولے تھے, کہتے تھے کہ آپ اس میں چھری کٹاری چلے مگر سب ایک ہی جگہ رہے, مگر میں اس رائے کے خلاف ہوں. تو ایک دوسری عورتوں کی عادت یہ ہے کہ وہ خاوند کے ساتھ زبان درازی سے پیش آتی, اس کے سامنے خاموشی نہیں ہوتی, حتیٰ کہ بعض خاوند مارتے بھی ہیں مگر یہ چپ نہیں ہوتی. تو مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک عورت ایسی زبان دراز تھی اور اس کا خاوند اس کو بہت مارتا تھا. یہ عورت ایک بزرگ کے پاس گئی کہ مجھے ایسا تعویذ دے دیجئے جس کے اثر سے میرا خاوند مجھے مارا نہ کرے. وہ بزرگ تھے, بہت عاقل, وہ سمجھ گئے کہ یہ زبان درازی کرتی ہوگی. اس لیے پیٹتی ہے. آپ نے فرمایا اچھا تم تھوڑا پانی لے آؤ میں اسے پڑھ دوں گا, چنانچہ پڑھ دیا. اور فرمایا جب خاوند غصہ ہوا کرے تو اس میں سے ایک چلو منہ میں گھونٹ لے کر بیٹھ جایا کرو, انشاءاللہ پھر نہیں مارے گا. چنانچہ وہ ایسا ہی کرتی اور منہ میں گھونٹ لے کر بیٹھ جایا کرتی. اب ساری زبان درازی جاتی رہی, بیچاری بولے کیوں کر, منہ کو تو تالا لگ گیا, پھوکا ہوا پانی رکھا ہے. آخر تھوڑے دنوں میں میاں راضی ہو گیا, حقیقت میں خوب علاج کیا. غرض عورتوں میں زبان درازی کا بڑا مرض ہے. یہ ساری خرابی تکبر کی ہے. میں اس لیے دیکھیں یہ مضمون ایسا تھا کہ خود میری مصلحت کسی خلاف تھی کہ میں خود عرض کرتا, پڑھ کے ہی سنانا بہتر تاکہ سب سن لیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ. حقیقت میں خوب علاج کیا. غرض عورتوں میں زبان درازی کا بڑا مرض ہے. یہ ساری خرابی تکبر کی ہے. عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم ہارے نہیں تاکہ ہیٹی نہ ہو, چنانچہ شوہر سے لڑ جھگڑ کر پھر اپنی ہمجولیوں میں بیٹھ کر فخر کرتی ہیں کہ دیکھا ہم نے کیسا مرد کو دبایا, کیسا مرد کو بہکایا. حالانکہ مردوں اور عورتوں میں قدرتی فرق ہے. یہ کسی طرح مردوں کی برابری نہیں کر سکتی. عقل ان میں کم, برداشت کی قوت ان میں کم, قوا ان کے کمزور, کمزور ذات. اس لیے یہ جلدی ضعیف بھی ہو جاتی ہیں. جب خدا نے تم کو ہر بات میں مردوں سے کم رکھا ہے تو آخر کس بات میں تم مساوات یعنی برابری کی دعوے دار ہو؟ آج کل بعض قومیں مساوات کی بہت مدعی ہیں. وہ عورتوں کو مردوں کے برابر کرنا چاہتے ہیں مگر کسی نے کر تو نہ لیا. چنانچہ آج کل اس دعوے مساوات کی بنا پر عورتیں پارلیمنٹ کی ممبری کا دعویٰ کر رہی ہیں مگر کوئی پوچھتا بھی نہیں. بھلا کہیں قدرتی فرق بھی کسی کے مٹانے سے مٹ سکتا ہے؟ اگر ایسا کیا بھی کیا اور عورتوں کو مردوں کے برابر سب عہدے دیے بھی گئے مگر ظاہر ہے کہ اس کے لیے عورتوں کو لیاقت بھی حاصل کرنی پڑے گی, علوم و فنون بھی حاصل کرنا ہوں گے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کا سلسلہ بند ہو جائے گا. کیونکہ میں نے امریکن ڈاکٹر کا کال دیکھا. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں امریکن ڈاکٹر کون ہے؟ آج تو سوائے امریکن کا اور کسی کی بات آپ سنتے نہیں. ہاں نہ ہم مانتے نہ آپ مانتے. فرمایا امریکن ڈاکٹر کا کال دیکھا ہے تو ماننی پڑے گی. امریکن ڈاکٹر ہے, امریکن ڈاکٹر کا کال دیکھا ہے کہ عورت کو زیادہ تعلیم دینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی, یا ہوتی ہے تو کمزور ہو جاتی ہے جو جلد مر جاتی. تو قدرتی طور پر عورتوں کے قوا دماغیہ زیادہ تعلیم کے متحمل نہیں ہیں. جب یہ بات ہے تو قدرتی طور پر مردوں عورتوں میں مساوات نہیں ہو سکتی. پھر نہ معلوم عورتوں کو برابری کا دعویٰ کیوں ہے. تم تو مردوں کے سامنے اتنی چھوٹی ہو کہ حدیث شریف میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میں خدا کے واسطے کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر لیا کرے. کچھ ٹھکانہ ہے مرد کی عظمت کا کہ اگر خدا کے بعد کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو مرد کے سجدے کا حکم ہوتا. مگر اب عورتیں مردوں کی یہ قدر کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ زبان درازی اور مقابلے سے پیش آتی ہیں. اگر تم یہ کہو کہ صاحب مرد کے غصے سے ہم کو بھی غصہ آ جاتا ہے تو سمجھو کہ غصہ ہمیشہ اپنے چھوٹوں پہ یا برابر پہ آیا کرتا ہے, اور جس کو آدمی اپنے سے بڑا سمجھا کرتا ہے اس پر کبھی نہیں آیا کرتا. چنانچہ نوکر کو آقا پر غصہ نہیں آ سکتا, اسی طرح رعیت کے آدمی کو حاکم پر غصہ نہیں آتا, بیٹے کو باپ پر غصہ نہیں آ سکتا چاہے وہ اس پر کتنا ہی غصہ کرے, کیونکہ یہ اسی کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے. بس تمہارا یہ عذر خود ہی ایک جرم کو بتلا رہا ہے. عذر گناہ بدتر از گناہ, اسی کو کہتے ہیں. بیویو تم کو مرد کے غصے سے غصہ آنا یہ بتلاتا ہے کہ تم اپنے کو مرد سے بڑا یا برابر کا سمجھتی, اور یہ خیال ہی سرے سے غلط ہے. اگر تم اپنے کو مرد سے چھوٹا اور محکوم سمجھو تو چاہے وہ کتنا ہی غصہ کرتا تم کو ہرگز غصہ نہ آ سکتا تھا. بس تم اس خیال فاسد کو اپنے دل سے نکال دو, اور جیسا خدا نے تم کو بنایا ہے ویسا ہی اپنے کو مرد سے چھوٹا سمجھو, اور اس کے غصے کے وقت زبان درازی کبھی نہ کرو. اور تمہیں بعض میں غصے کا مرض بہت ہے, ایسی وقت خاموش رہو. اس وقت خاموش رہو جب اس کا غصہ اتر جائے تو دوسرے وقت کہو کہ میں اس وقت بولی نہ تھی, اب بتلاتی ہوں کہ تمہاری فنا بات بھیجا تھی یا زیادتی تھی. اس طرح بات کرنے سے بات بڑھے گی نہیں. اور ایک کوتاہی دینی حقوق کی عورتیں کرتی ہیں کہ مرد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتی. ضرورت اس کی ہے کہ پہلے تم دیندار بنو, نماز اور روزے کی پابندی کرو, پھر مرد کو نصیحت کرو تو انشاءاللہ تعالی اثر ہوگا. مگر بعضی عورتیں دینداری پر آتی ہیں تو یہ طریقہ اختیار کر لیتی ہیں کہ تسبیح اور مصلی لے کر بیٹھ گئی. صاحب ایک سال نے تو اپنی بیوی کو چھٹی کر دی اسی بنا پر, جب دیکھی تب تسبیح اور مصلی لے کر بیٹھ جاتی ہمارے جاننے والے ہیں. اور گھر کو ماماؤں پر ڈال دیا, یہ طریقہ بھی اچھا نہیں, کیونکہ گھر کی نگہبانی اور خاوند کے مال کی حفاظت عورت کے ذمہ فرض ہے. فرماتے ہیں بس محض اجمالاً اور مختصراً کچھ باتیں بیان کر دی ہیں. اب بحثی زیور میں حقوق دیے ہوئے ہیں, سب کو دیکھنا چاہیے عورتوں کو خاص طور سے کہ مردوں کے کیا حقوق ہیں اور نباہ کیسے ہو سکتا ہے. اب علم کے بعد ضرورت ہوگی ہمت کی, کیونکہ جان لینے کے بعد ہمت کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا. تو میں ان دونوں کا آسان طریقہ بتلاتا ہوں جس کی مستورات کو زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ مردوں کو تو کسی قدر علم خود بھی ہوتا ہے اور ان میں ہمت بھی بہت کچھ ہے, مگر عورتوں کو نہ تو علم ہے نہ ہمت. تو علم حاصل کرنے کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ جو کتابیں مسئلے مسائل کی اہل تحقیق نے لکھی ہیں ان کو پڑھو, اگر پڑھنے کی عمر نہ ہو تو کسی سے بالالتزام سن لو اور روزمرہ سنا کرو. جب تمام کتاب ختم ہو جائے پھر اول سے شروع کر دو, اس سے تم انشاءاللہ باخبر ہو جاؤ گی, حقوق کا اچھی طرح تم کو علم ہو جائے گا. اور ہمت کے لیے آسان تدبیر تو یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھا کرو, مگر یہ صورت مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں. وہ یہ کریں کہ بزرگوں کے حالات اور حکایات اور ملفوظات دیکھا کریں, اس سے انشاءاللہ ان میں عمل کی ہمت پیدا ہوگی. بس یہ طریقہ ان حقوق کے ادا کرنے کا. اب دعا کرو کہ حق تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے.